بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات عزیزان محترم، اس سلسلہ مجالس عزا کے لیے مسلسل آپ کے سامنے سورہ مبارک دہر کی تیسری آیت کو تلاوت کیا جا رہا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، کہ اے انسانوں ہم چاہتے تو تمہیں بقیہ مخلوقات کی طرح ہدایت یافتہ بنا سکتے تھے۔ پہاڑ ہمیشہ سے پہاڑ ہے، پہاڑ ہی رہے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی معنوی کوئی روحانی ارتقاء اور ترقی کا تصور پروردگار عالم نے نہیں رکھا ہے۔ پھول، کانٹے، بقیہ جانور، بقیہ حیوانات، بقیہ احجار، بقیہ جمادات، بقیہ نباتات بھی اسی طرح سے پروردگار عالم نے انہیں جیسا بنایا ہے اور ان کے لیے جو ضروری رہنمائی اور ہدایت درکار تھی وہ پروردگار عالم نے ان کے اندر بلٹ ان رکھ دی ہے۔ بلٹ ان تو سمجھتے ہیں نا، یعنی وہ پراپرٹی، وہ خصوصیت جو اس مشین کے اندر، جو اس شے کے اندر مینوفیکچرنگ طور پہ پائی جاتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ پروردگار عالم نے آج تک نہ کبھی نباتات کے لیے کسی نبی کو بھیجا، نہ آج تک کسی پتھر کے لیے نبیوں کو بھیجا، نہ آج تک پہاڑوں کے لیے، کہکشاؤں کے لیے، اجرام شمسی کے لیے، کسی کے لیے بھی پروردگار عالم نے اس معنی میں نظام ہدایت مقرر نہیں کیا ہے جو انسان کے لیے کیا ہے۔ کیوں ایسا رکھا؟ اس لیے کیونکہ پروردگار عالم نے انسان کو، ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد پر، ایسا کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کیونکہ پروردگار عالم کی فیاضیت کا، اس کے فیض کا تقاضا یہ تھا کہ ایک ایسی مخلوق کو خلق کرے کہ جسے زبردستی راہ ہدایت پہ نہ لایا جائے، بلکہ جو اپنے شعور کے ساتھ، اپنے ادراک کے ساتھ، اپنے مکمل احاطے ذہنی کے ساتھ ہدایت کو قبول کرے۔ اسی لیے کہا انا ہدیناہ السبیل، انسانوں ہم نے تمہارے اندر ہدایت بلٹ ان نہیں رکھی ہے، ہدایت باہر سے بیان ہو رہی ہے، تمہارے اندر ارادہ رکھا ہے، تمہارے اندر حق انتخاب رکھا ہے، تمہارے اندر قوت اختیار رکھی ہے کہ چاہو تو اس اختیار کا صحیح استعمال کر کے اور اپنے کمال تک پہنچ کر، اپنی ترقی تک پہنچنے کے لیے ہدایت کو قبول کر لو، اور چاہو تو ہدایت کو جھٹلا کر اسی پستی میں برقرار رہو جس پستی پہ تم رہتے ہو. اب کیا ہے اس ہدایت کو قبول کرنے میں؟ عام طور پہ ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اب کیا وجہ ہے؟ توجہ فرمائیں خصوصاً نوجوان، کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس عالم ہستی میں جس میں ابھی ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ انسان اس عالم ہستی میں فرعون بن جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان اس عالم ہستی میں نمرود بن جاتا ہے، شداد بن جاتا ہے، زحاق بن جاتا ہے؟ ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کیا وجہ ہے کہ انسان جب اس عالم ہستی میں آتا ہے، عالم وجود میں آتا ہے، اپنی محدودیت کو جانتا ہے؟ آپ دیکھیے اس مکان میں ہیں، دوسرے مکان میں نہیں ہیں، آپ ایک مخصوص زمانے میں ہیں، نہ اس سے پہلے والے زمانے میں ہیں، نہ اس کے بعد والے زمانے میں ہیں. بلکہ ایک دفعہ میں خود ایک انداز قبرستان گیا تھا، تو قبرستان میں یہ مطلب میرے ذہن میں پروردگار عالم نے عطا کیا کہ ایک انسان مثال کے طور پہ 25 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے، 27-28 سال میں اگر ہم ایک طبعی طور پر دیکھیں، عام طور پہ دیکھیں، تو 27-28 سال میں وہ والد بن جاتا ہے، صاحب فرزند بن جاتا ہے. اب جب یہ شخص 50 سال کا ہوگا تو اس کا بیٹا شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہوگا، کیونکہ بیٹا اس وقت 25 سال کا ہو گیا ہوگا. اچھا جب یہ 75 کا ہو، اگر 75 تک پہنچے تو، اگر یہ 75 تک پہنچا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے بیٹے کا بیٹا آنے والا ہوگا. یہی 25 سال، اگر ہم ایک جنریشن کو، اگر ایک عمر کی پیڑھی کو اگر ہم 25 سال کے حساب سے اندازہ کریں، تو ایک انسان جب 75 سال کا ہوتا ہے تو اپنے پوتے کو دیکھ پاتا ہے طبعی طور پہ، عام طور پہ. اچھا اب جب یہ مر گیا، جب یہ انسان مر جائے گا، جب یہ انسان سپرد لحد ہو جائے گا، تو اس پر فاتحہ پڑھنے والا کون ہوگا؟ اس کا بیٹا زیادہ، مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، اور اس کا پوتا سال میں ایک مرتبہ. جب گھر میں کوئی مجلس رکھے گا، جب گھر میں کوئی ایصال ثواب کی مجلس رکھے گا، جب گھر میں کوئی عزائے امام حسین علیہ السلام کی مجلس رکھے گا، تو فاتحے کی پرچی دے گا، اس میں کہے گا کہ میرے دادا جو تھے ان کے لیے بھی ایک فاتحہ پڑھ دو. یہی ہے نہیں ہے؟ تو انسان نے زندگی کتنے عرصے گزاری؟ 60-70 سال خود گزاری، اور اس کے بعد اس کا ذکر کتنا عرصہ رہے گا، کتنے دورانیے تک اس کا نام کم از کم باقی رہے گا؟ 50 سال اور. 75 اور 50 کتنے ہو گئے؟ 125. یعنی انسان کا اس عالم ہستی میں کل وجود 125 سال کا ہے. اس سے پہلے نہ کوئی اس کا تصور تھا، نہ اس 125 سال کے بعد اس کا تصور ہوگا. اور اگر آپ اس بات کی دلیل مانگنا چاہیں تو چلے جائیے کسی بھی قبرستان میں، چلے جائیے میواں شاہ، چلے جائیے وادی زینب، وادی حسین، چلے جائیے، کتنی قبریں آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ جس کی تختیاں ٹوٹ چکی ہیں، قبریں ویران ہو چکی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان پر آج کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا. اور یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. سمجھیے کہ صرف ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، نہیں، ہمارا بھی انجام اسی طرح سے. تو انسان اتنا محدود ہے، اس محدودیت کو جانتے ہوئے، اس محدودیت کو سمجھتے ہوئے، کیا وجہ ہے کہ انسان کبھی فرعون بن جاتا ہے، کبھی نمرود بن جاتا ہے، کبھی زحاق بن جاتا ہے، کبھی شداد بن جاتا ہے، کبھی صدام بن جاتا ہے، کبھی اسرائیل اور امریکہ بن جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ بربریت کر رہا ہے مظلوم فلسطینیوں پر؟ کیا وجہ ہے انسان ایسا کرتا ہے؟ اس کا ایک بنیادی اور اعتقادی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان خود کو پروردگار سے بے نیاز سمجھنے لگتا ہے. انسان کیا ہوتا ہے؟ خود کو بے نیاز سمجھنا شروع کر دیتا ہے. انسان کو جسے پروردگار عالم نے اس دنیا میں فقیر بنایا تھا، خود کو غنی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. آیت ملاحظہ فرمائیے، پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ، یا ایھا الناس، تمام انسانوں سے خطاب ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، صرف صاحبان ایمان سے نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے انسانوں تم سب بارگاہ الہی میں فقیر ہو. فقیر ہونا, اگر انسان انسان کے لیے فقیر ہو, اگر انسان انسان پر محتاج ہو, تو یہ بات باعث شرمناک ہے, یہ بات باعث ذلت اور رسوائی ہے کہ ایک انسان اپنا ہاتھ اپنے جیسے انسان کے سامنے پھیلائے. لیکن اگر یہی ہاتھ اگر انسان بارگاہ الہی میں پھیلائے تو پروردگار عالم کی سنت یہ ہے کہ جس نے بھی ہاتھ بارگاہ الہی میں پھیلا دیا, پروردگار اس ہاتھ کو دوسرے انسانوں کے آگے محتاج نہیں بناتا. آپ خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائیے, پروردگار عالم مخلوق سے آپ کو بے نیاز بنا دے گا. اب آیت کیا کہہ رہی, انتم الفقراء الى اللہ. اور ملاحظہ فرمائیے جس میں, جس حدیث میں سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوبصورت حدیث ہے, دو لفظوں پر مشتمل حدیث ہے. نوجوان اصبر کر لیں, کیا کہہ رہے ہیں سرکار؟ فرما رہے الفقر و فخری, کہ بارگاہ الہی میں فقر, بارگاہ الہی میں احتیاج, بارگاہ الہی میں نیاز مند ہونا میرے لیے ننگ نہیں بلکہ میرے لیے فخر کا سبب ہے. الفقر و فخری. اچھا بھائی, تھوڑا سا سطح عمومی سے ایک درجہ بالا تر بات کروں, وہ یہ کہ جس انسان پر فقر عارض ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں نا. جس انسان کے اندر یہ صفت پائی جائے, جس انسان کے اندر یہ ایڈجیکٹیو پایا جائے, جس انسان کے اندر یہ خصلت پائی جائے کہ وہ نادار ہو, اس کے پاس کوئی دارائی نہ ہو, اسے فقیر کہا جاتا ہے. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میرا فقیر ہونا میرے لیے فخر کا سبب ہے. اس میں فاعل کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ مصدر کا صیغہ استعمال کیا ہے. اس میں یہ لطافت موجود ہے کہ اگر کہتے کہ میرا فقیر ہونا میرے لیے فخر کا سبب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بارگاہ الہی میں خود کو بھی مد نظر رکھا ہوتا. کیونکہ فقیر کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات جس پر فخر عارض ہو. سرکار یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ایک ایسی ذات ہوں, میں خود کچھ ہوں, مجھ پر فخر طاری ہوا ہے اور یہ فخر میرے لیے باعث فخر ہے, بلکہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میرا پورا وجود فقیر نہیں بلکہ پورا وجود فخر ہے. میرا وجود بھی فخر ہے اور میرے وجود کی بقا بھی بارگاہ الہی میں فخر ہے. میں اتنا محتاج ہوں بارگاہ الہی میں. اچھا, جب محتاج ہے تو کیا ہوا؟ آئیے تشہد کا سہارا لیتا ہوں. بسم اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ, ہے بھائی یاد ہے نہیں ہے؟ وحدہ لا شریک اللہ, پہلے خدا کی وحدانیت کی شہادت دی, پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ سرکار پہلے اللہ کے بندے ہیں, بعد میں اللہ کے رسول ہیں. یہ ترتیب ملاحظہ فرمائیے, کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آئمہ کی جانب سے یہ تشہد تعلیم ہوا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ سرکار پہلے اللہ کے بندے ہیں. ترتیب میں پہلے بندگی کو بیان کیا جا رہا ہے اور بعد میں رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے. کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ اس ترتیب کے ذریعے سے اس ترتب کو بیان کیا جانا چاہیے اور کیا جا رہا ہے کہ اگر سرکار رسول بنے تو پہلے عبد بننے کی وجہ سے, اگر سرکار رحمت للعالمین بنے تو اپنے عبد بننے کی وجہ سے, اگر سرکار علی کے سسر بنے تو پہلے عبد بننے کی وجہ سے, اگر سرکار سہرا کے والد بنے تو عبد بننے کی وجہ سے, اگر سرکار حسنین کے نانا بنے تو عبد بننے کی وجہ سے. یعنی جیسے جیسے سرکار مقام اور مراتب عبودیت میں اترتے رہے, پروردگار اپنی عنایتوں کو ان پر نوازتا رہا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یعنی ذات الہی نے, پروردگار عالم نے اس عالم ہستی کو اس انداز سے بنایا ہے کہ اگر انسان اس بندگی کو, اس عبدیت کو سمجھ جائے کہ انسان, اب یہ مثال میں نے گزشتہ سال بھی یہیں پر بیان کی تھی, یہاں پر بھی بیان کر دوں دوبارہ سے. وہ کیا ہے کہ بھائی جب آپ بینک میں جاتے ہیں کیشیئرز کے پاس, سبھی بینک کا تجربہ یقیناً سب نے کبھی نہ کبھی کیا ہوگا, تو کیشیئر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں کروڑوں روپے وصول کرتا ہے. और लाखों करोड़ों रुपए उसके हाथ से जाते भी हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, ये लाखों करोड़ रुपए लेने से क्या कभी वो मगरूर होता है? और ये लाखों करोड़ रुपए उसके खजाने से चले जाते हैं तो कभी वो अफसुरदा होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि जानता है कि करोड़ रुपए आए हैं लेकिन मेरे नहीं है। ना आए हुए करोड़ रुपए मेरे हैं, ना जाते हुए करोड़ रुपए मेरे हैं। परवरदिगार ने आपके कुर्ते में जेब बनाया है, लेकिन पैसा देता भी परवरदिगार है और लेता भी परवरदिगार है। तो अगर इंसान इस अब्द होने के तसव्वुर को समझ जाए तो यकीन जानिए कि क्या होगा, ना कोई आती हुई दौलत, ना कभी ऊंची सफेद गाड़ी, ना साहिब औलाद साहिब सरवत होना कभी इंसान को मगरूर करेगा, ना जिंदगी और दुनिया की परेशानी और मसाइब इंसान को परेशान करेंगे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस इस अब्द होने के तसव्वुर को अगर इंसान इदराक कर ले और महसूस कर ले, और आप साहिबान ईमान से बढ़कर अब्द होने के तसव्वुर को और कौन समझ सकता है? क्योंकि आप अब्द फर्रार और अब्द कर्रार में फर्क के कायल है ना। एक वो अब्द था जो फर्रार हो जाता था, बार बार रसूल अलम देकर भेजते थे वो वापस पलट आता था, और एक अब्द वो था जो, तवज्जो फरमाइएगा, तारीख इस्लाम आपके सामने पढ़ रहा हूँ, एक वो अब्द था कि जो गज़वा खैबर में मौजूद नहीं था लेकिन सरकार जानते थे, इसीलिए पहले साथ नहीं रखा, पहले फला को भेजा, फिर फला को भेजा, फिर फला को भेजा, ताकि बता दे कि तुम और हो, अली और है, तुम और हो, अली और है। मौलाए मुत्तकियान को बुलाया, अब मौलाए मुत्तकियान अब्दे फर्रार नहीं बल्कि अब्दे कर्रार है। कहा कि जब तक मुझे कामरानी और नुसरत ना मिल जाए, ए अल्लाह के रसूल, में वापस नहीं आऊंगा। जाते गए जाते गए जाते गए, इतना यहूदियों को तहे तेक किया, इतना मरहम और उसके भाई और अंदर को तहे तेक किया कि एक मर्तबा वो दरवाज़ा कि जिसे 40 लोग खोला करते थे, 40 लोग बंद किया करते थे, अपनी दो उंगलियों की ताकत से मेरे मौला ने उस दरवाजे को उखाड़ दिया। ये कहाँ से आई ताकत? ये कहाँ से आई ताकत? बंदगी की ताकत से। मेरे मौला, आप सब जानते हैं मसाइब में मेरे मौला का तस्करा सुनते हैं कि मेरे मौला की कुल गजा नान शहीर यानी जौ की रोटी खाना था। जौ की रोटी में कितनी मादनियात होती है, कितनी ताकत होती है। जौ की रोटी खाने वाला शख्स जौ की रोटी की ताकत से बाबे खैबर को नहीं उखाड़ रहा, कुव्वत बाजू से बाबे खैबर को नहीं उखाड़ा, बल्कि कुव्वत रब्बानी से बाबे खैबर को उखाड़ा है। लिहाजा अब यही इनका अब्द होना था, यही इनका परवरदिगार आलम के सामने खुद को सरेंडर करना था, कि नतीजा क्या हुआ कि नतीजतन परवरदिगार आलम ने अपनी तमाम तर नेमतें इन्हें अता कर दी। जब बिस्तर पर सोए तो रिजायत दे दी, जब जक़ात दी तो विलायत दे दी, जब गंजवे खंदक में जरबत मारी तो परवरदिगार ने कहा, रसूल ने कहा कि आज अली की जरबत सकलैन की इबादत से बढ़तर है। तो ये कहां से ये फजाइल अता हुए? इस फजाइल का सरचश्मा अब्द हो जाना है। दुनिया का कानून क्या है कि आप अगर किसी के सामने दुनिया में अपने सेठ के सामने अपने बॉस के सामने आज अलिफ बोलिए तो कल वो बे बुलाएगा, कल बे बोलिए तो वो जीम कहने का कहेगा, जीम कहिए अगर एक घंटा ओवर टाइम कीजिए तो वो कहेगा कल दो घंटा ओवर टाइम करना, अगर दो घंटा ओवर टाइम है तो वो कहेगा पाँच घंटे ओवर टाइम करना, अगर आपने घर पे जाके फ़ोन रिसीव कर लिया तो वो कहेगा फ़ौरन वापस ऑफिस आ जाओ। होता है नहीं होता? ये क्यों होता है? क्योंकि दुनिया के मालिकों की आदत यह है कि अगर उनका बंदा झुके तो वो और झुका देते हैं, लेकिन खुदा का दस्तूर यह है कि अगर मेरे सामने कोई झुके तो मैं उसे और उठाता चला जाता हूँ। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही मेरे मौला की विलायत की मिठास थी कि उनके एक बहुत मशहूर साहबी जिनका नाम है जनाब अबुल अस्वद दुएली, किसी ने अगर नाम सुना हो, खुसूसन अदबियात अरब में, अदबियात अरब को जिस सहाबी ने تدوین کیا ہے, تالیف کیا ہے, اسے بنیادیں دی ہیں, وہ جناب ابو الاسود دویلی ہیں. انہوں نے مولا متقیان سے زیر زبر پیش کے قاعدے سیکھے اور عربی زبان میں زیر زبر پیش کے قاعدے کو اختراع کیا. اب حاکم شام نے ابو الاسود دویلی کو خریدنے کی کوشش کی, کہا کہ ابو الاسود دویلی کو ایک خط بھیجا اور کہا کہ ابو الاسود دویلی تو علی کا ساتھ چھوڑ کر میرے پاس آ جا, اور میں نے اس خط کے ساتھ تیرے لیے ایک مختصر سا تحفہ بھیجا ہے. بھائی توجہ فرمائیے گا, میں نے اس خط کے ساتھ تیرے لیے ایک مختصر سا تحفہ بھیجا ہے. کیا مختصر سا تحفہ بھیجا ہے؟ میں نے بہترین شہد کا ایک ظرف تیرے گھر میں بھیجا ہے. ابو الاسود دویلی نے جیسے ہی یہ سنا بھاگے بھاگے گھر پہنچے. گھر پہنچے تو کیا دیکھا کہ بیٹی کے ہاتھ میں شہد کا ظرف ہے. اس نے اس کا دہانا کھولا, انگلی رکھی شہد میں, اور ابھی اپنے دہن میں وہ لڑکی اس شہد کو رکھنا چاہتی تھی کہ ابو الاسود نے کہا کہ اے بیٹی اس شہد کو چھوڑ دے, اس لیے کیونکہ حاکم شام اس شہد کی مٹھاس کے ذریعے سے ہم سے ولایت کی مٹھاس کو لینا چاہتا ہے. ولایت کی مٹھاس کو ہم دینا نہیں چاہتے. اب سمجھ آیا کہ میثم دمار جب دار پر لٹکائے گئے تھے تو دار پر زبان کھینچ لی گئی تھی, لیکن فضائل علی کا سلسلہ رکا نہیں تھا, اس لیے کیونکہ میثم نے ولایت کی مٹھاس کو چکھ لیا تھا. ایک صلوات پڑھیے. اگر انسان اس ذائقے کو سمجھ لے, اس ذائقے کو چکھ لے, تو مشکلات جتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن انسان ان سے دستبردار نہیں ہوتا. اب میں صرف ایک حدیث بیان کر کے آپ کے سامنے منزل مصائب سے مرتبط ہو جاؤں, وہ یہ کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, کہ زمانے میں چھٹے امام کے زمانے میں ایک بہت اسلام کی بڑی شخصیت گزری ہے جن کا نام ہے عنوان بصری. میں اپنے تمام تر دیکھنے اور سننے والوں سے کہوں گا کہ حتمن 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 اس حدیث کا مطالعہ کیجیے. آج ہم روحانیت حاصل کرنے کے لیے, آج ہم تسکین قلب حاصل کرنے کے لیے, آج ہم اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صوفیوں کے پاس جاتے ہیں, عاملوں کے پاس جاتے ہیں, وردوں اور ذکروں کے پیچھے جاتے ہیں, نہ جانے فلاں ریاضت کرتے ہیں, فلاں رقص کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ چھٹے امام نے ریاضت اور سیر و سلوک کا نسخہ بتایا ہے کہاں پر؟ اس حدیث عنوان بصری میں. اب حدیث بہت مفصل ہے, اس کا ایک ابتدا ہے, اس کی تفصیلات ہے, لیکن میں اس کے ایک مختصر ٹکڑے کو جو میرے موضوع سے مربوط ہے میں اسے استفادے کرنے کے لیے اور تبرک کے لیے یہاں پہ بیان کروں. عنوان بصری کی عمر ہے 95 سال, 95 سال, اور انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ بڑا حصہ مالک ابن انس کے ساتھ گزارا ہے. اہل سنت کے 4 بڑے امام ہیں, نعمان بن ثابت جنہیں آپ ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں, دوسرے نمبر پر مالک ابن انس کہ جن سے فقہ مالکی چلی ہے, تیسرے نمبر پر احمد ابن حنبل جن سے فقہ حنبلی چلی ہے, اور چوتھے نمبر پہ محمد شافعی جن سے فقہ شافعی چلی ہے. یہ 4 فقہیں اہل سنت کے اندر پائی جاتی ہیں. اب اس عنوان بصری کا زیادہ بڑا حصہ جو گزرا ہے وہ مالک ابن انس کے ساتھ گزرا ہے, لیکن یہ خود عنوان بصری کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی پوری مالک ابن انس کے ساتھ گزار دی لیکن مجھے وہاں خدا نظر نہیں آیا. مالک ابن انس کے ساتھ زندگی گزاری لیکن وہاں پر مجھے خدا نظر نہیں آیا. تو مجھے کسی نے کہا کہ اگر تجھے خدا کی تجلیاں دیکھنی ہے تو جعفر صادق کے پاس چلا جا. تجھے اگر خدائی صفات کی تجلی دیکھنی ہے تو اس امام کے پاس چلا جا. اب یہ اس امام کے پاس آیا, امام نے پہلے مرحلے میں اس کی دعوت کو مسترد کر دیا, اور بہرحال ایک مقدمہ ہے. دل تو بہت ہے کہ بیان کروں لیکن اگر بیان کرنے پہ آیا تو میرے پاس دامن وقت میں زیادہ گنجائش باقی نہیں ہے. اس نے ایک سوال کیا امام سے, سوالات بہت سارے کیے ہیں, مفصل حدیث ہے, 1.5-2 صفحے کی ہے, لیکن ایک سوال جو پہلا سوال تھا اس نے پوچھا ہے کہ اے فرزند رسول یہ بتائیے کہ ما حقیقت العبودیت, کہ بندہ بننے کی حقیقت کیا ہے. یہ جو میں بار بار آپ کے سامنے شروع سے گفتگو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان خود کو بندہ سمجھ لے تو اس بندہ ہونا, یہ بندہ ہونے کا تصور, یہ خیال, یہ کیا ہوتا ہے, یہ عبودیت کس فینومینا کو کہا جاتا ہے. یہ عبودیت, دیکھیں عبودیت, عبودیت کے مقابلے میں معبودیت, معبودیت یعنی معبود ہونا، خدا ہونا، عبودیت یعنی بندہ ہونا، فقیر ہونا، نوکر ہونا، محتاج ہونا. کہا مولا سے پوچھا کہ مولا حقیقت عبودیت کیا ہے، یہ عبودیت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ تو امام نے کہا کہ عبودیت تین خصوصیات کو کہا جاتا ہے. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس چیز کو، وہ اپنی ذات کو پروردگار عالم کی ملکیت سمجھے. جیب میں پیسہ آیا ہے، جیب میری ہے، لیکن پیسہ خدا کا ہے. جیب سے پیسہ جا رہا ہے، جیب میری ہے، لیکن پیسہ اللہ کا ہے. انسان کے پاس، عبد کے پاس، نوکر کے پاس، بندے کے پاس جو کچھ ہے وہ خود بندہ اور بندے کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے مالک کا ہے. بندے کے پاس کوئی چیز اپنی نہیں ہے، نہ اس کا وجود اپنا ہے، نہ اس کی سانسیں اپنی ہے، نہ اس کی دولت اپنی ہے، نہ اس کی اولاد اپنی ہے، نہ اس کی گاڑی اپنی ہے، نہ اس کی جائیداد اپنی ہے، نہ اس کی شہرت اپنی ہے. یہ سب پروردگار عالم کی عنایت ہے. تو اچھا مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے فرزند رسول کہ اگر انسان اپنی ہر چیز کو خدا کی ملکیت سمجھنے لگ جائے، اپنی ہر چیز کو، یہ بھی غلط تعبیر ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ خدا کی ملکیت سمجھنے لگ جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو امام نے بتایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے انفاق کرنا آسان ہو جائے گا. انفاق کرنا، جیب سے پیسے کیوں نہیں نکلتے؟ کیونکہ میں پیسے کس کے سمجھتا ہوں؟ اپنے پیسے سمجھتا ہوں. غیر کے پیسے ہوں گے تو خرچ کرنے میں دشواری نہیں ہوگی. اب یہ انفاق پر بات آ گئی ہے، ایک جملہ کہہ کے اگلی خصوصیت پہ جاؤں. وہی کہ انفاق آپ نے مسلسل سنا ہوگا اور قرآن مجید کی تعبیر ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سورہ مبارک تیسرے سپارے کا آغاز، تیسرے یا چوتھے سپارے کی آغازین آیت ہے کہ تم اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنے محبوب چیز کا انفاق نہ کرو. تو یہ قرآنی تعبیر ہے انفاق. انفاق کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے انفاق کا ذہن میں، ہمارے ذہن میں عام طور پہ جو تصور ہے وہ یہ کہ انفاق کہا جاتا ہے خرچ کرنے کو، لیکن انفاق خرچ کرنے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ انفاق درست مقام پر خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے. اگر یہ فرق دیکھیں، دونوں تعبیریں بڑی مشابہ ہیں، خرچ کرنا مناسب مقام پر خرچ کرنا. اب میں چونکہ ایام عزا چل رہے ہیں، میں آپ کو ایک سی ایک زندہ مثال دے دیتا ہوں. اسی علاقے میں جس میں میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس علاقے میں ایک روڈ پر، دو روڈوں پر درجنوں سبیلیں لگی ہیں. آپ جا کے گن لیجئے، اگر آپ کو لگے کہ درجنوں میں مبالغہ کر رہا ہوں، آپ جا کے آج رات کو جا کے گن لیجئے گا. مغرب کے بعد سے جو سبیلوں کے ٹیبل اور سبیلوں کے جو پورا سیٹ اپ ہوتا ہے کھلتا ہے، درجنوں سبیلیں. کئی سبیلیں ہیں کہ جہاں پہ تبرک تقسیم ہو رہا ہے، کئی سبیلیں ہیں کہ جہاں پر پانی والا تو کیا دودھ والا شربت تقسیم ہو رہا ہے. اگر ان میں سے، درجنوں سبیلوں میں سے آدھی سبیلیں بھی کم ہو جائے تو یقین جانیے اس کے باوجود بھی اس علاقے سے ایک مومن بھی نہ بھوکا جائے گا نہ پیاسا جائے گا. اب سبھی نے کہاں پہ سبیل لگانی ہے؟ ایک ہی روڈ پہ لگانی ہے. سب نے کہاں پہ سبیلیں لگانی ہے؟ ایک ہی علاقے میں سبیل لگانی ہے. جبکہ اسی کراچی میں، باخدا اسی کراچی میں ایسے درجنوں، ایسے پچاسیوں علاقے ہیں کہ جہاں پر صاحبان ایمان کم بزاتی کی وجہ سے، فقر اور ناداری کی وجہ سے صحیح طریقے کا پانی والا شربت بھی نہیں پلا سکتے. اگر آپ کو میری بات پہ تردید ہو تو آپ آج چلیے، میں آپ کو امام بارگاہوں کے نام بعد میں بتا دیتا ہوں، ممبر سے اتر کے اور وہاں پہ جا کے حالت زار دیکھیے. صحیح پانی کا شربت تو شاید بہت دور کی بات ہے، صحیح مناسب پانی کہ جو آپ کی طبی ضرورت پوری کرے اور آپ کے ہاضمے کے لیے مناسب ہو، پانی پلانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ایک ہی علاقے میں سارا سرمایہ گر رہا ہے. ہر انسان تھیلیاں بھر بھر کے نیاز لے کے جا رہا ہے، جبکہ تقریباً آپ حاشیے کے علاقوں میں چلے جائیے، حالت یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اب کوئی کہے گا کہ قبلہ سبیل لگانے کے مخالف ہے. نہیں، میں سبیل لگانے کے مخالف نہیں ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر 10 سبیلیں لگتی ہیں تو 50 سبیلیں لگے، اگر 50 جگہوں پہ تبرک تقسیم ہوتا ہے تو 1000 جگہوں پہ ہزائے حسین میں تبرک تقسیم ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ تو دیکھیے کہ بھوکے کو کھلا رہے ہیں یا اسے کھلا رہے ہیں جس کا پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہے. انفاق کی حقیقت یہ نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک لطیف مثال دوں، ہم انفاق کسے کہتے ہیں؟ کہ بہترین دریا کے کنارے منرل واٹر بانٹتے ہیں. ہمارا انفاق جو ہوتا ہے، بہترین دریا کا پانی गुवारा पानी, शफाफ पानी, मादनियाल से भरपूर पानी बह रहा है, हम सबील कहां पर लगाएंगे? उसी के किनारे। भाई वहां तो सबील लगाने की जरूरत नहीं, आप वहां पर सबील लगाइए जहां पर सहरा हो, जहां पर रेगिस्तान हो, जहां पर मोमिनीन प्यासे हो, जहां पर पानी की ज्यादा जरूरत हो। इन्फाक खर्च करने को नहीं बल्कि दुरुस्त मकाम पर खर्च करने को कहा जाता है। दूसरी खसूसियत, पहली खसूसियत इमाम ने क्या बयान की कि ऐ उनवान बसरी, उबूदियत की पहली हकीकत यह है कि इंसान अपने हाथ में किसी चीज को अपनी मिल्कियत ना समझे, जो कुछ है वो खुदा का अता करता है। दूसरी खसूसियत क्या है? दूसरी खसूसियत यह है कि इंसान अपनी तदबीर खुदा के सुपुर्द कर दे, अपनी तदबीर को अपने हाथ में ना रखे। अच्छा मौला, अगर इंसान अपनी तदबीर को, अपनी परेशानियों को खुदा के सुपुर्द कर देगा, अगर अपनी किस्मत को खुदा के सुपुर्द कर देगा, तो नतीजा क्या होगा? कहा मौला ने फरमाया कि उसका नतीजा ये होगा कि इंसान के लिए इस दुनिया में मसाइब को सहना आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं? अपनी जमाम, अपनी कातिब, अपने तकदीर के कातिब खुद बन जाते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि ज़रा से मसाइब आए, इंसान कुफ्र की तरफ चला जाता है, जुल्म करने लगता है, इंसान खुदा पे तवक्कुल छोड़ देता है। बस मसाइब दुनिया उन वर्दों से, उन जिक्रों से आसान नहीं होंगे, बल्कि आसान होने का तरीका यह है कि इंसान अपनी तदबीर को खुदा के सुपुर्द कर दे। अब मैं आपको एक शख्सी वाकया बताऊं, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इंसान जब अपनी तदबीर को खुदा के सुपुर्द नहीं करता तो क्या करता है? जुल्म करने लगता है। मसाइब दुनिया उसके लिए दुश्वार हो जाते हैं, मसाइब दुनिया से छुटकारा हासिल करने के लिए लोगों पे जुल्म करता है। अब ये मेरा शख्सी तजुर्बा और शख्सी मुशाहिदा कि एक साहब ने मुझे तकरीबन आप समझ लीजिए एक साल पहले मुझसे रब्ता किया और कहा कि किबला मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत गिरफ्तार हूँ। मैंने कहा क्या परेशानी है बताइए। तो उन्होंने कहा कि किबला मैं, हम जो है ना वो चार पांच बहन भाई हैं और वालदा हैं, वालिद जो है वो, या वालिद ने तलाक दे दी या वालिद जो है वो सेपरेशन हो गई वालदा से, तो हमने तकरीबन अपनी ज़िंदगी बचपने से यतीमी के तौर पे गुजारी है। फिर कहा जब हम थोड़े जवान हुए तो हमारी वालदा ने एक अहले सुन्नत के शख्स के साथ शादी की। अब शादी करके वो शादी ख़त्म करनी है तो किस फिका के हिसाब से होगी? अच्छा और क्या मसला है? कहा दूसरा मसला ये है कि बहन की शादी हुई, वहाँ पे भी तलाक हो गई। और क्या मसला है? कहा कि मेरे जो भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो मनशियात की लत में पड़ गए हैं। तो मैंने वाकई अपने जहन में, मैंने उससे नहीं कहा लेकिन मैंने अपने जहन में सोचा कि परवरदिगार तेरा तो वादा यह है कि लईसा बिज़ज़ालिमीन लिल अबीद, कि तू अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, लेकिन ये बेचारा एक नादार बच्चा है, पैसे भी नहीं है इसके पास, इसका वालिद भी नहीं है, कोई ख़ानदानी सपोर्ट भी नहीं है, और उसके बावजूद तूने हर ज़िंदगी के शोबे में उसे परेशानी रख दी है। ये मैंने दिल में कहा, उसे नहीं कहा मैंने। मैंने उससे पूछा, मैंने उसे खुदा पर तवक्कुल करने का दर्स दिया। मैंने कहा कि तमाम मसाइब परवरदिगार की जानिब से है, तुम अपनी तदबीर खुदा के हाथ में रख दो। लेकिन उसने कहा किबला मुझे आप कोई विर्द दीजिए। मैंने उसे एक दो विर्द जो आइम्मा की जानिब से तालीम करता थे वो उसे दे दिए। लेकिन जहन में ये सवाल रहा कि आखिर परवरदिगार ने उसे इतना गिरफ्तार, इतना परेशान क्यों बना दिया है। कुछ ही अरसे बाद एक और साहब मुझे मिले जो उनके आशना थे, तो मैंने कहा यार वो तो बच्चा बड़ा परेशान है, बड़ा परेशानियों में घिरा हुआ है, आप उसकी थोड़ी सी इमदाद कीजिए, थोड़ा उसकी खबरगीरी कीजिए। तो उसने कहा किबला आप उसकी क्या बात करते हैं कि मैंने उसको एक काम के लिए पैसे दिए थे कि मेरा ये काम कर दो, उसने वो काम भी नहीं किया और काम ना करने के बाद वो पैसे भी मुझे नहीं दिए। वाकया हो गया, ख़त्म हो गया वाकया। अब आप मुझे बताइए कि ये जो सारी गिरफ्तारियाँ आई है ये खुदा की जानिब से है या उसके उस जुल्म की वजह से है जो उसने लोगों पर किया था? हमारी जिंदगियों की अक्सर परेशानियां खुदा की जानिब से नहीं है बल्कि उस मुकाफात अमल की वजह से है कि हम किसी के साथ गलत करते हैं, नतीजतन हमारे साथ गलत होता है। अगर इंसान इस मसले को समझ जाए, लोग आते हैं किबला हमें बताइए विर्द बताइए, हमें जिक्र बताइए, कोई मन्नत बताइए कि हम उस मन्नत को उठाकर अपनी परेशानी हल कर लेंगे। आसान तरीन मन्नत यह है कि इंसान परवरदिगार आलम के गुनाह और लोगों पर जुल्म करने से बच जाए। آج لوگ کس قدر زیارتوں پہ جاتے ہیں, زیارتوں پہ جانا بہت ثواب ہے, زیارتوں پہ جانا سب سے بڑا مستحب ہے, زیارتوں پر جانا اماموں کے ساتھ اپنے وعدے اور اپنے عہد کو زندہ کرنا ہے, لیکن کن پیسوں سے جاتے ہیں؟ بہن کا حق لوٹ کر جاتے ہیں. باپ کی میراث تھی, تقسیم ہوئی, جو بڑا بیٹا تھا اس نے ساری میراث پہ قبضہ کر لیا, بہن جو ہے وہ بیچارے کرائے کے گھر میں رہتی ہے اور یہ باپ کی میراث پر بہترین کوٹھی میں رہتا ہے. مال, کسی یتیم کا مال آیا, فوراً اس یتیم کے مال کو اپنی جیب میں رکھا, اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ گزاری کی, کسی اور جگہ پہ سرمایہ گزاری کی, اس سے پیسے آ رہے ہیں, اس سے بہترین مومنین کو لنگر کرایا جا رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے انصاف سے, صحیح بات ہے آپ امام حسین کے نام پر خرچ کر رہے ہیں, لیکن کیا حلال پیسوں سے خرچ کر رہے ہیں؟ اگر حلال پیسوں سے خرچ نہیں کریں گے تو کیا عزائے حسین وہ تاثیر دے سکے گی جو آپ اس سے لینا چاہتے ہیں؟ اگر زمین خراب ہو تو آپ اس پر جتنا مہنگا بذر اور بیج بوئیے وہ نتیجہ نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ زمین فاسد ہے. دوسری عبودیت کی حقیقت امام کیا بتا رہے ہیں؟ کہ انسان اپنی تدبیر خدا کے سپرد کر دے. اور تیسری تدبیر, تیسرا عبودیت کی حقیقت اور بندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی عبادت میں, پروردگار عالم کے امر اور نہی میں خود کو اتنا مشغول کر دے کہ نہ دوسروں پر فخر کرے, نہ دوسروں کے پر ریا کرے, نہ دوسروں کے ساتھ جدل کرے. انسان کا کل ہم و غم کیا ہونا چاہیے؟ کہ میں نے پروردگار کے اوامر کی اطاعت کرنی ہے, اس کے نواہی سے بچنا ہے. جہاں پر پروردگار نے مجھے ہونے کا کہا ہے میں وہاں پر حاضر نظر آؤں, اور جہاں پر ہونے کا منع کیا ہے میں وہاں پر خدا کو غائب نظر آؤں. یہ تین عبودیت کی حقیقت, میں پھر سے دہرا دوں, پہلی عبودیت اور بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کہ انسان کے پاس, انسان اس بات کو یقین کرے کہ جو کچھ ہے وہ خدا کی ملکیت ہے. دوسری بات کیا ہے؟ کہ انسان اپنی تدبیر خدا کے سپرد کر دے. تیسری بات کیا ہے؟ کہ انسان خود کو پروردگار کے احکام میں اتنا مشغول کر دے کہ اس کی نظریں لوگوں پر نہ پڑیں. یہ تین عبودیت کی حقیقتیں امام بیان فرما رہے ہیں. اور ذرا آ کر دیکھیے کربلا میں کیسی عبودیت کی تجلیاں نظر آتی ہیں. ایک ماں کربلا میں ایسی نظر آتی ہے جو پوری رات دعا کر رہی تھی کہ پروردگار کل صبح میرے بھائی پر جب مصیبت پڑے نا تو میری قربانی کو قبول کر لینا. کیسے محرم تیزی سے گزر رہا ہے, اس طریقے سے یہ عزائے حسین کی نعمت ہم سے تیزی سے گزر رہی ہے. پروردگار عالم نے ثانی زہرا کو دو فرزند عطا کیے تھے, ایک کا نام اون تھا اور ایک کا نام محمد تھا. شب عاشور کے احوال میں لکھا ہے کہ جب امام حسین نے سب کے خیمے برپا کر دی, ام رباب کا خیمہ ہے, ام لیلہ کا خطبہ خیمہ ہے, ام فروہ کا خیمہ ہے, تو امام ہر ایک خیمے سے گزرتے جاتے اور سب کا وتیرہ یہ تھا کہ ہر ماں صبح کے لیے اپنے بچے کو تیار کرتی نظر آتی. کیا ہے کربلا والوں ماؤں کا اظہار, کیا ہے کربلا والی ماؤں کی فداکاری. ثانیہ زہرا نے اپنے سامنے ایک طرف اون کو رکھا, ایک طرف محمد کو رکھا, کہا کہ اے میرے بچوں کل صبح میرے بھائی پہ بہت کٹھن امتحان ہے. دیکھو میں تمہیں خون نہیں بخشوں گی اگر تم نے اپنے آپ کو میرے بھیا پر فدا نہ کیا. کہا کہ اے مادر جان آپ پریشان نہ ہوئیے, صبح آپ دیکھیں گی کہ ہم کس طریقے سے جعفر طیار کی شجاعت کا مظاہرہ کریں. جب صبح نمودار ہوئی ہر ایک صحابی جاتا رہا, ہر ایک صحابی شہید ہو گیا. جب بنی ہاشم کی نوبت آئی نا, तो एक मरतबा ये छोटे छोटे बच्चे औल मोहम्मद अपने मामू जान के पास जाते हैं, कहते हैं मामू हमें जंग की इजाजत दीजिए। अरे मामू अगर आपने हमें जंग की इजाजत ना दी ना तो हमारी अम्मा दूध को नहीं बख्शेगी, हमारी अम्मा हमें मुआफ नहीं करेगी। मेरे मौला ने कहा कि बच्चों मैं तुम्हें कैसे भेज दूं, अरे तुम तो अब्दुल्लाह इब्ने जाफर की अमानत हो। बच्चों ने कहा हमारे बाबा ने कहा था कि बच्चों जब मेरे भाई मेरे हुसैन पर मुसीबत आए तो तुम मेरी जानिब से हुसैन पर फिदा हो जाना। अजरुको माल अल्लाह, ये दोनों शहजादे इतने कम उम्र हैं कि इनके अंदाजे का खोद नहीं था, इनके अंदाजे की जरा नहीं थी। एक मर्तबा हुसैन ने जंग की इजाजत दी, सर पर अमामा बांधा, बच्चों को सवार कराया। अरे बच्चे मैदाने करबला की जानिब बढ़े, रजस पढ़ते जाते थे, कहते जाते थे कि आओ उसकी जंग देखो जो जाफर तैयार के पोते हैं, उनकी जंग देखो जो हैदर कर्रार के नवासे हैं, उनकी जंग देखो जिन्होंने रूमों से जंग अब्बास से सीखा है। अरे अशकिया ने किया तो क्या किया, दोनों बच्चों के दरमियान फासला इजाद किया, एक जानिब औल को धकेला, एक जानिब मोहम्मद को धकेला। एक मर्तबा मोहम्मद पर ऐसा हमला किया, अब छोटे भाई से संभला ना गया, जैसे ही नामार से गिरा कहा भैया भैया मेरी मदद को आओ। एक मर्तबा बड़े शहजादे ने कहा ऐ छोटे भाई थोड़ा इंतजार करो, मैं भी तुमसे मुलहक होने वाला हूं। अरे दोनों भाई जब रावार से गिरे, एक मर्तबा मामू को बुलाया, कहा या अब्दुल्ला हमारी मदद के लिए आइए। बस अहवाल में लिखा है कि जब ये आलम था तो शहजादी ज़ैनब सजदे में थी और कहती जाती थी परवरदिगार मेरी कुर्बानी को कबूल करना, परवरदिगार मेरी फिदावारी को कबूल करना। अरे हुसैन एक मर्तबा उन्होंने मोहम्मद के पास पहुंचे, दोनों भांजों का लाशा उठाया, दोनों के लाशों को खेमे के पास लाए। जानते हैं हुसैन ने एक खैमा ऐसा रखा था कि जहां पर जो भी शहीद आता उसके लाशें को रखा जाता। जब औल मोहम्मद के लाशें को लाए ना तो बीबियों से कहा बीबियों जाओ जरा इनकी माँ को बुला लाओ। अरे जब माँ को बुलाया तो माँ इस आलम में आए कि माँ ने औल मोहम्मद के लाशें देखे, एक जानिब औल का लाशा रखा, एक जानिब मोहम्मद का लाशा रखा, दोनों के दरमियान जगह बनाई और सजदे में सर झुका दिया, कहा परवरदिगार तेरा शुक्रिया तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया।